بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ قرآن اور سنت اور سلف صالحین کی روشنی میں درس جاری ہے. گیارہویں اصل پر بات کر رہے تھے، اہل سنت و جماعت کا منہج، سلف منہج کیا ہے. آج کے درس میں بعض غلط فہموں کا ازالہ کریں گے. پچھلے درس میں کتنی تین ہو چکی ہیں میرا خیال ہے، تین غلط فہمیاں. آج کی نشست میں جو غلط فہمی ہے کہ تم لوگ دوسروں کو تو منع کرتے ہو کہ گروہ بندی نہ بناؤ، حزب نہ بناؤ، اور خود اپنا گروہ بنا کے اپنی اس بات کی نفی کرتے ہو. تو کہتے ہو کچھ اور کرتے کچھ اور ہو، تو تمہارے قول اور فعل میں تضاد ہے. اگر گروہ بندی شرعاً جائز نہیں ہے تو پھر آپ کا گروہ جو ہے، جو لوگ جو آپ نے بنایا ہوا ہے، وہ گروہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب میں، نمبر ایک، اسلام میں گروہ بندی جائز نہیں ہے اور اسلام نے گروہ بندی کی مذمت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے فرقے میں نہ بٹو. نمبر دو، لیکن جب گروہ بندی اور حزبیت واقع ہو جاتی ہے اور گروہ بندیاں بن جاتی ہیں، تو تب ایک ہی حزب، ایک ہی گروہ باقی رہ جاتا ہے جو حق پر قائم ہوتا ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، جس کی بنیاد وہی ہے جس پر وہ اس گروہ بندی سے بھی پہلی تھی. اور اس حزب کو کہا جاتا ہے حزب اللہ، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان حزب اللہ هم المفلحون، دوسری آیت میں الا ان حزب اللہ هم الغالبون. تو قرآن مجید میں حزب ایک گروہ کا ذکر ہے جو حزب اللہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے، جو فلاح پانے والا ہے، حق پر ہے اور جو غالب ہے. یہ کون سا حزب ہے جو حزب اللہ ہے؟ بعض لوگوں کا ذہن جاتا ہے وہ حزب اللہ جو آج موجود ہے، جو حقیقت حزب الشیطان ہے. رافضی گروپ ہے، رافضی گروہ ہے، شیعہ ہیں یہ لوگ، حسن نصر اللہ کے متبعین جو ہیں، اور یہ لوگ اپنا نام حزب اللہ بیان کرتے ہیں، اور حقیقتاً کبھی بھی کوئی رافضی اللہ تعالیٰ کے گروہ میں سے نہیں ہو سکتا. وہ رافضی جن کا نعرہ ہے کہ ہمارے اماموں کا وہ درجہ ہے جو کسی مقرب فرشتے نے یا پیارے رسول نے نہیں پایا، وہ اللہ تعالیٰ کا گروہ کیسے، اللہ تعالیٰ کے حزب میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ جو صحابہ کرام کو مرتد سمجھیں، امہات المؤمنین کو گالیاں دیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حزب میں، اللہ تعالیٰ کے گروہ میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ وہ لوگ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید، موجودہ قرآن مجید صحیح قرآن نہیں ہے، تقیہ کے طور پر اسے پڑھتے ہیں، اور حقیقتاً صحیح قرآن وہ ہے جو مصحف فاطمہ ہے، جو ان کے مزعوم امام مہدی کے پاس ہے، جو غار میں چھپا ہوا ہے اسی سچے قرآن کو لے کر جسے وہ سمجھتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے نزدیک تین گنا اس قرآن سے بڑا ہے، اور اس قرآن کے اندر ایک حرف بھی اس قرآن مجید والا نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کس زبان میں لکھے, اللہ اعلم. مصحف حفصہ وہ ہے جو آج موجود ہے, اس کا نام مصحف حفصہ کہتے ہیں. مصحف فاطمہ وہ قرآن ہے جو اصلی ہے, جو حقیقی ہے, جو موجود نہیں ہے. اور اللہ ہی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کون سی حکمت تھی کہ لوگوں کو, مسلمانوں کو, مومنوں کو وہ قرآن دیا جو حقیقی نہیں ہے, اور جو قرآن حقیقی تو اسے چھپا دیا ہے غار میں, اگرچہ قرآن دستور ہے, اسی پر دین اسلام کی بنیاد قائم ہے, اور وہ بھی نعوذ باللہ ان لوگوں کے نزدیک وہ سچا قرآن نہیں ہے. یہ حزب اللہ ہے. اگر یہ حزب اللہ پھر حزب الشیطان کون ہے؟ ان للہ و ان الیہ راجعون. تو نام بدلنے سے حقیقت کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتی میرے بھائیو. تو حزب اللہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان حزب اللہ هم الغالبون, یہ وہ حزب ہے جو اپنے نصب العینین کتاب اور سنت کو رکھتا ہے, اور خاص طور پہ جب بھی کتاب اور سنت کی بات کرتا ہے تو صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق بات کرتا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں سلف صالحین کا کیا موقف ہے, اس حدیث مبارکہ میں سلف صالحین نے کیا فرمایا ہے, اور سلف صالحین کے اقوال کو مدنظر رکھتے ہوئے قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں. یہ اس گروہ کی نشانی ہے. تیسرے نمبر پہ یاد رکھیں, اس امت میں گروہ بندی ہوگی, اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں. صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون سا گروہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی ما انا علیہ واصحابی, یہ وہ گروہ جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. تو ان گروہوں میں سے یہ جو احزاب مختلف موجود ہیں امت میں, جن گروہوں نے اپنے اپنے راستے بنائے ہیں اور حقیقتاً سارے کے سارے قرآن و سنت کی بات ہی کرتے ہیں, لیکن ان سارے گروہوں میں سے صرف ایک گروہ ہے جو قرآن سنت کی بات کرتا ہے لیکن ایک اس کے اندر ایک امتیاز ہے, ایک چیز نمایاں ہے اس کے اندر, اور وہ ہے قرآن مجید اور حدیث کو سمجھتے ہیں صحابہ کرام اور سلف صالحین کے سمجھ کے مطابق. جب میں صحابہ کرم و سلف کہوں تو صحابہ سلف سے الگ نہیں ہے, بلکہ میں اس عام سے پہلے خاص بیان کر رہا ہوں, کیونکہ صحابہ کرام ہمارے اولیاؤں کے سلف کے سردار ہیں. کیونکہ بعض لوگوں کو سلف کی بات سمجھیں سلف کون ہے پتہ نہیں, بعد میں نہیں, صحابہ کرام ہی ہمارے سلف صالحین کے سردار ہیں, اور ان کے بعد ان کے شاگرد, ان کے تابعین, اور ان کے بعد ان کے اتباع التابعین. یہ تین بہترین زمانے کے لوگوں کو سلف صالحین کہا جاتا ہے, اور جو لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں ان کو اتباع السلف کہا جاتا ہے, اور اتباع السلف کو دوسرے لفظوں میں سلفی کہا جاتا ہے. تو جس نے بھی سبیل المؤمنین سے منہ موڑا, ما انا علی واصحابی سے منہ موڑا, تو وہ ان گروہوں میں سے جو ہلاک ہو رہے ہیں اور ہلاک ہوئے ہیں, اور وہ گروہ جو سبیل المؤمنین پر چلتا ہے, علی ما انا علیہ واصحابی پر عمل کرتا ہے, صرف دعویٰ نہیں کرتا, یہ وہی گروہ ہے جو حق پہ ہے. نمبر 4, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے سبیل المؤمنین اور منہج سلف کی مخالفت کی ہے تو حقیقتاً اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے. نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اور جو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے, مشاقہ کہتے ہیں مخالفت کی انتہا کو, اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا ہے, ويتبع غير سبيل المؤمنين, اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اپناتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نولہ ما تولہ، ہم اسے وہ چیز آسان کر دیں گے جس پر وہ چلنا چاہتا ہے، اسی راستے کو آسان کر دیں گے، اگر وہ برا راستہ کیوں نہ ہو لیکن اس کے لیے آسان کر دیں گے. نولہ ما تولہ، ہم اس کو اسی کے حوالے کر دیں گے جو وہ چاہتا ہے. اس کے بعد میں ونصلیہ جہنم وساعت مصیر، اسے جہنم کا عذاب دیں گے اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانا ہے. سورۃ النساء نمبر 115. یاد رکھیں جس نے سبیل المؤمنین کی مخالفت کی ہے حق کو جاننے کے بعد وہ حزبی ہے، اور اس نے اپنا جو گروہ بنایا ہے وہ حزبیت اور تفرقے کی بنیاد پر بنایا ہے. نمبر 5، یاد رکھیں سلفیت جو ہے، کیونکہ وہ ہمیں یہ کہتے ہیں تم لوگ میں کہ سلفی گروہ بنایا ہوا ہے، یہ اہل حدیث گروہ بنایا ہوا ہے، یہ غلط فہمی ان کی. اہل حدیث یا سلفی یہ کوئی گروہ نہیں ہے، حزب نہیں ہے، عام مفہوم سے، نیگیٹو مفہوم سے، اگرچہ گروہ تو ہے یہ لیکن عام مفہوم میں جیسے کہ وہ سمجھتے ہیں، جیسے کہ معتزلہ ایک گروہ ہے، اشاعرہ ایک گروہ ہے، ماتریدیہ ایک گروہ ہے، جہمیہ ان سے پہلے ایک گروہ ہے، دیوبندی ایک گروہ ہے، بریلوی ایک گروہ ہے، اور اس کے علاوہ اور جماعتیں بنی ہیں جیسے کہ تبلیغی جماعت ہے، اسلامی جماعت ہے، مختلف جماعتیں ہیں، یہ سارے گروہ بندیاں ہیں ساری. تو سلفی بھی تو ایک گروہ ہے، حدیث بھی تو ایک گروہ ہے، یہ سمجھتے ہیں. جو 5 نمبر پہ جواب یہ ہے کہ سلفیت جو ہے یہ کوئی گروہ بندی نہیں ہے اس نیگیٹو مفہوم سے، عام مفہوم میں. کیوں؟ کیونکہ حقیقتاً یہ اپنی بنیاد پر قائم ہے، وہ بنیاد جسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے سبیل المؤمنین، اس سے بالکل نہیں ہٹے. اور وہ بنیاد جس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم انا علیہ واصحابی، اسی پر قائم ہے. تو وہ تو اپنی راستے سے ہلے نہیں، ہٹے نہیں. جن لوگوں نے ان کی مخالفت کی ہے، اس راستے کو چھوڑا ہے، تو اس نے گروہ بنایا حقیقتا. اور صحابہ، کیونکہ صحابہ کرام جو ہیں جنہوں نے قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھا ہے، وہ اولیاؤں کے سردار ہیں، سلف کے سردار ہیں. سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے اچھے لوگوں کو، اور صحابہ کیونکہ ان کے سردار ہیں، اور صحابہ کرام کے اتباع کرنے والے سلف صالحین کے اتباع کرنے والے کو سلفی کہا جاتا ہے. تو سلفی جو ہے اس معنی میں گروہ بندی نہیں ہے جیسے کہ وہ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ بنیاد پر قائم ہے. نمبر 6، جو فرق ہے سلفیوں میں یا الحدیثوں میں اور جو باقی گروہ ہیں جو امت میں موجود ہیں، جو 72 فرقے اور ہیں دوسرے ہیں، امتیازی فرق یہ ہے دونوں میں، جیسے کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ 72 گروہ سارے کے سارے قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں، لیکن کس کی سمجھ کے مطابق؟ بعض گروہ اپنے اماموں کے قول کے مطابق، بعض گروہ عقل کو مقدم کرتے ہیں نقل پہ، اپنے نظریہ اپنے قاعدے بنائے ہیں، بعض لوگ خوابوں کی بنیاد پر، بعض لوگ کشف وجد کی بنیاد پر، مختلف طریقے لوگوں نے اپنائے ہیں. ایک ہی طریقہ جو سلف نے اپنائے، سلفیوں نے اپنائے، اہل حدیثوں نے اپنائے، وہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے صحابہ کرام اور سلف کی سمجھ کے مطابق. یہ بنیادی فرق ہے ان گروہوں میں. اور جو بنیاد پر قائم ہے، اگرچہ وہ گروہ تو ہے لیکن وہ جی وہ اصل میں ہے، گروہ تو وہ ہے لیکن وہ ان جیسا گروہ نہیں ہے جیسے کہ وہ 72 گروہ ہلاکت میں ہیں اور وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. نمبر 7، ہر تفرق مذموم نہیں ہے. یہ بار سمجھنے والی ہے کیا ہر تفرق اور تفرقہ مذموم ہے، قابل مذمت ہے؟ جی تفرقہ رحمت بھی ہوتا ہے، کیوں بھائی؟ حقیقتاً تفرقہ زحمت رحمت نہیں ہے، لیکن ہر تفرقہ بھی قابل مذمت نہیں ہے، کیونکہ جو تفرقہ حق کے لیے ہوتا ہے وہ قابل تعریف ہے، قابل مذمت نہیں ہے. قرآن مجید کا نام الفرقان ہے کہ نہیں؟ سورۃ الفرقان پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں فرقان نام ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے حق اور باطل کی تفریق کر دی ہے، توحید اور شرک کو الگ الگ کر دیا ہے، سنت بدعت کو الگ الگ کر دیا ہے، اچھے اور برے کو الگ الگ کر دیا ہے، اہل اصحاب الیمین اصحاب الشمال کو الگ الگ کر دیا ہے، اصحاب الجنہ اصحاب النار کو الگ الگ کر دیا ہے، تفرقہ ہے کہ نہیں؟ ہے، لیکن کس چیز کی بنیاد پہ ہے؟ حق کی بنیاد پہ ہے. جو تفرقہ حق کی وجہ سے ہوتا ہے تو وہ تفرقہ مذموم نہیں ہوتا. الفاروق کون ہے؟ الفاروق عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. فاروق کیوں لقب دیا گیا ہے؟ حق الباطل کی تفریق کی ہے. جو گروہ بنتا ہے حق الباطل کو تفریق کرنے کے لیے وہ حق پہ ہوتا ہے. تو اگر اہل حدیث گروہ بنا ہے یا سلفی گروہ موجود ہے تو اس کی بنیاد یہی تفریق ہے کہ حق انہوں نے اپنایا ہے، باطل والے جتنی بھی تھے سب الگ ہو گئے. اگر حق نہ اپناتے یہ بھی انہی باطل والوں میں شامل ہو جاتے، 72 فرقوں میں شامل ہو جاتے. تو جب انہوں نے حق کو اپنایا ہے اور اسی پر قائم رہے ہیں اور شروع سے اس پر قائم ہے، یہ کوئی نئے گروہ بعد میں نہیں بنائے. بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ تو 14ویں یا 15ویں صدی یا 21ویں صدی کا نئے گروہ آیا، یہ فتنہ چاہتا ہے. ہرگز نہیں. علما انا علیہ واصحابی، یہ جو پیشن گوئی ہے یہ تا قیامت رہے گی، اور جو بھی اس پہ عمل کرے گا وہ سلفی ہے، الحدیث ہے، چاہے وہ بہترین زمانوں میں ہے کا شخص ہو، چاہے وہ آج کے دور کا شخص ہو، چاہے وہ کل کے دور کا شخص ہو. اگلی غلط فہمی، تم سلفی جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہو، لذیذ کہتے ہو، تم لوگوں کے اپنے بہت سارے گروہ بندیاں ہیں، کوئی قطبی ہے، کوئی سروری ہے، کوئی مدخلی ہے، کوئی لشکری ہے، کوئی مختلف، آپ لوگوں کے تو گروہ ہیں نا. تو آپ ہمیں کیسے برا بلا کہہ سکتے ہو؟ آپ لوگ خود متفق ہو نہیں سکتے کسی چیز پہ، صرف دعوے کرتے رہتے ہو اور دوسروں کے تم برے ہو. پہلے اپنے آپ کو درست کرو نا، پہلے اپنے آپ کو جمع کر لو، پھر ہماری بات کرو. اس کا جواب یہ ہے، پہلے نمبر پہ یاد رکھیں سلفیوں کی کوئی گروہ نہیں ہے. سلفی صرف ایک ہی گروہ ہے، ایک ہی حزب ہے، حزب اللہ المفلح، جس متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان حزب اللہ هم المفلحون، دوسری آیت میں ہم الغالبون. نمبر دو، جس نے بھی سلفیت یا سلفی منہج کی مخالفت کی ہے وہ دعویٰ تو کرتے کہ وہ سلفی ہے، حقیقت سلفی نہیں ہے. اب مثال لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں قطبی، سروری، اپنے مختلف نام لیے ہیں. قطبی وہ گروہ ہے جو سید قطب کو اپنا امام مانتا ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اور سروری محمد بن سرور زین العابدین کے نظریات پر عمل کرتا ہے. مدخلی نام لیا ہے، شیخ ربیع بن ہادی المدخلی کے نظریات پر جو عمل کرتا ہے. اور لشکر طیب آپ جانتے ہیں، حافظ محمد سعید صاحب کا جو گروہ ہے اسے لشکری کہتے ہیں. اچھا، یہ جو گروہ ہیں، آپ تھوڑا سا غور فکر کریں ان پہ. سبیل المؤمنین پر کون قائم ہے اور کون ڈیویٹ ہوا ہے؟ سید قطب کو دیکھتے ہیں، سید قطب کا نعرہ کیا ہے؟ سید قطب فی ظلال القرآن تفسیر لکھتا ہے، اس تفسیر میں لکھتا ہے کہ جو بھی مسلمان معاشرہ آج موجود ہے سارے کافر ہیں. یہ اذان دینا جانتے ہیں، اذان کے علاوہ کچھ ان کے پاس دین نہیں باقی رہا. تکفیری گروہ جو آج موجود ہے، جو دہشت گردی آج پھیلی ہوئی ہے، یہ انہی کے نظریات پہ عمل کر کے پھیلی ہوئی ہے. اخوان المسلمین کا گروہ قطبی ہے. قل هو الله احد کی تفسیر میں وحدت الوجود کا معنی بیان کرتا ہے یہ شخص. سورۃ الاخلاص کی تفسیر میں وحدت الوجود کا معنی بیان کرتا ہے. شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کفری اقول ہے، یہ کیونکہ عقیدہ کفری وحدت الوجود کا. اب ایسا شخص مجھے بتائیں، سلفی ہے؟ جو ان کی پیروی کرتے ہیں وہ سلفی ہیں؟ سلفیت کے منہج کو خود مخالفت کرتے ہیں پھر دعویٰ کرتے ہیں ہم سلفی ہیں؟ میرے میں چند مثالیں دے رہا ہوں. اگرچہ قرآن مجید اس تفسیر میں شخص کہتا ہے کہ قرآن مجید ایسے ہیں جیسے کہ میوزک کے الغام نہیں ہوتے, میوزیکل ٹونز. قرآن کی میوزیکل ٹونز ہوتی ہیں, اللہ کے کلام. انبیاء علیہ السلام پہ کافی گستاخی, ان کے شان میں گستاخی کی ہے, صحابہ کرام کے شان میں گستاخی کی ہے. میں صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ جس شخص کے یہ نظریات ہوں, جو لوگ ان نظریات پہ عمل کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو سلفی اہل حدیث کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میری سلفیت ایک دعویٰ نہیں ہے, سلفی ہونا دعویٰ نہیں ہے کہ میں سلفی ہوں اور بات ختم ہو گئی, ہرگز نہیں. ایک منہج ہے اور منہج کی اتباع کرنا فرض ہے. جو بھی اس فرض کو چھوڑتا ہے تو وہ محرم کے ارتکاب کر رہا ہے, وہ اس گروہ سے نکلا ہے. زین العابدین کو دیکھیں, محمد بن سرور کو, انگلینڈ میں بیٹھا ہے, وہاں سے فتوی دیتا ہے, حکمران سارے کافر ہیں, جتنی بھی قرآن امت اسلام ہے سارے کافر ہیں, تکفیر کی فتوی وہاں سے دے رہا ہے. اور ہمیشہ اس کی بات یہ ہے کہ سٹرائکس میں نکلو, سٹرائک کرو, ان کو حق اپنا حق نہ کھانے دو, مشورہ دینا اور سلیکشن آپ کا حق ہے. خلافت ختم ہوتی نظر آ رہی ہے, خلافت نظر آ رہی کہیں کہیں پہ. یہ جابر لوگ ہیں, یہ ظالم لوگ ہیں, بدکار لوگ ہیں. تو کیا ایسا شخص جو اعلانیہ حکمرانوں کے خلاف ایسی بات کرتے ہیں وہ سلفی ہے؟ اس متبعین سلفی ہیں؟ سلف کا طریقہ کیا ہے کہ اعلانیہ کبھی بھی کسی حکمران کو نصیحت نہیں کی جاتی, نصیحت نہیں کی جاتی, مخالفت دور کی بات ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں, اور صحابہ کرام سلف صالحین نے بڑی سختی سے مذمت کی ہے ان لوگوں کی جو حکمرانوں کے خلاف بات کرتے تھے. حجاب بن یوسف ثقفی, ظالم حکمران. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے گھر والوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے گردن اس شخص کی بیعت ہے, کوئی بھی اس کے خلاف کارروائی نہ کرے, جو کرتا ہے تو میرے اسے تعلق ختم ہو چکا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں, غدر کرتے ہیں, قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا اس کی پشت کے پیچھے, جسے پتہ چلے گا کہ یہ شخص غدار ہے. جس نے سلف کے منہج کی مخالفت کی وہ سلفی نہیں ہے. شیخ ربیع بن حاضر بدخلی, شیخ صاحب, شیخ ربیع حفظہ اللہ کہ یہ منہج ہے, یہ طریقہ ہے کہ قرآن اور سنت پر عمل کریں صحاب اور سلف کی سمجھ کے مطابق, اور اس پر قائم ہے. وہ شخص آج بھی زندہ ہے, اس شخص کی کتابیں دیکھ لیں, ان کے لیکچر دیکھ لیں. رد انہوں نے کیے ہیں, سید قطب کا رد کیا ہے, اور محمد بن سرور کا رد کیا ہے, اخوان مسلمین کا رد کیا ہے, اس نے کسی کو چھوڑا نہیں. جس نے بھی سلفیت کا دعویٰ کر کے ہٹا ہے اور سلفیت کو ملوث کر رہا ہے, خراب کر رہا ہے اپنے کردار سے, اپنے عمل سے, اپنے دعوے سے, تو شیخ صاحب نے ان کا بھی رد کیا ہے, روافض کا بھی رد کیا ہے, صوفیت کا بھی رد کیا ہے. شیخ صاحب کے علمی دروس ہیں, سارے علمی کتابیں, آپ کو کوئی کتاب پڑھ کے دیکھ لیں, والله دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے کہ علمی بات دلیل کے ساتھ, ریفرنس کے ساتھ بات کرتے ہیں, اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے. لیکن ان کو ایک نام ہے کہ یہ مدخلی ہے, اگر صرف نام کوئی ہے نہیں, نام تو سلفی ہے, لیکن کیونکہ غصہ ہے, دل میں آگ لگی ہوئی ہے, نفرت ہے, بغض ہے, تو اس کو کس طریقے سے نکالیں گے؟ اسی سے نکالیں گے. یہ بھی ایک گروہ بنا ہوا ہے. میرے بھائی, جو سلفیت پر قائم ہے وہ سلفی ہے, جو ڈیویٹ ہوا ہے وہ سلفیوں سے الگ ہوا ہے. اب دیکھ لیں, شیخ صاحب کے نظریات موجود ہیں کیونکہ کتابوں میں ہیں. میں نے سید قطبی کتابوں میں سے بعض بیان کی ہے, زین العابدین محمد بن سرور کی بعض باتیں بیان کی ہیں. ان کی کتابیں موجود ہیں, ان کی ویب سائٹ بھی موجود ہے, آپ جا کے دیکھیں. ان کی کتابوں میں ان کے نظریات بالکل واضح ہیں. اور مجھے بتائیں کہاں پر شیخ صاحب نے سلفیت کے راستے سے ہٹے ہیں, کہاں پر ڈیویشن ہے, اور کہاں پر انہوں نے غلطی کی ہے. پھر تو آپ کا یہ دعویٰ سچا ہے کہ یہ گروہ بھی دعویٰ کرتا ہے, اس گروہ میں بھی اختلاف ہے. سلف میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے, یاد رکھیں, ایک ہی گروہ ہے. یہ قطبی, سروری, بدخلی, یہ نام دیے ہوئے ہیں, حق پر سلفی ہیں. چاہے وہ آپ مدخلی کا نام دے دیں, چاہے سلفی کا نام دے دیں, ایک ہی گروہ ہے. اگلی غلط فہمی, اسی پر اکتفا کرتے ہیں آج کے درس میں. کہتے ہیں آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم ہی الطائف المنصورہ ہے وہ گروہ جس کی اللہ تعالیٰ نصرت کرتا ہے، غالب گروہ ہے. اور حقیقتاً تم لوگ اس سے بالکل دور ہو، غالب گروہ تو مجاہدین کا ہے، طائفہ منصورہ تو مجاہدین جو جہاد کر رہے ہیں افغانستان میں، فلسطین میں، کشمیر میں، عراق میں، اور تم لوگ کہتے ہو کہ ہم ہیں یہ لوگ. آئیے دیکھتے ہیں. پہلے تو میں حدیث بیان کر دوں جس کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں. حدیث یہ ہے، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر الله وهم كذلك. متفق عليه. لا تزال طائفة من امتی علی الحق، میرے امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ رہے گا حق پر، ظاہرین ظاہر ہوگا، لا يضرهم من خذلهم، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا جو ان کو چھوڑ جاتے ہیں، حتى يأتي امر الله، یہاں تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے، وهم كذلك، اور وہ اسی طریقے پر ہوں گے، حق پر ہوں گے، ظاہر ہوں گے، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. علماء کے قول، متفق علیہ حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ سے بخاری نے دیکھیں کیا الفاظ بیان کرتے اس حدیث کے متعلق، تاکہ پتہ چلے گروہ ہے کون. یہ مجاہدین جس کے دعویٰ کر رہے ہیں وہ ہیں، یہ گروہ سلفی گروہ ہے، اہل حدیث ہیں، یہ ہے کون. سلفی حدیث ایک ہی چیز ہے، تاکہ آپ فرق نہ سمجھیں. اچھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے بعد، ہم اہل العلم، یہ اہل علم ہیں. قال علی بن المدینی، امام علی بن المدینی فرماتے ہیں، امام علی بن المدینی کون ہے؟ امام بخاری کے استاد ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں، میں نے اپنے آپ کو کسی شخص کے سامنے چھوٹا نہیں دیکھا سوائے اس شخص کے، اس شخص کے سامنے میں اپنا کو چھوٹا دیکھتا تھا. کون؟ علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے ہیں، یہ کون ہے طائف المنصورہ؟ فرماتے ہم اصحاب الحدیث، اصحاب الحدیث ہیں. امام احمد بن حنبل کون ہے؟ علی بن المدینی کا استاد ہے رحمہ اللہ. فرماتے ہیں، ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، اگر یہ گروہ الحدیث نہیں تو پھر مجھے پتہ نہیں گروہ ہے کون سا. امام حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب سے بخاری کی شرح کس نے کی ہے؟ فتح الباری، شرح صحیح البخاری، حافظ بن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے ہیں، اي علمن خالفهم اي غالبون، یہ جو گروہ ہے اپنے مخالفوں پر غالب ہیں. او المراد بالظهور، یعنی ظاہر کے کیا مراد، ظاہر سے غالب سے کیا مراد ہے، ظاہر بھی ہے غالب بھی ہیں. فرماتے ہیں، او المراد بالظهور انهم غیر مستترین بل مشهورون، وہ چھپے ہوئے نہیں، مشہور ہیں، معروف ہیں. والاول اولى، اور پہلے جو بات ہے وہ دونوں ٹھیک ہیں، لیکن پہلی زیادہ ٹھیک ہے کہ غالب رہتے ہیں ہمیشہ. ثم قال الحافظ بن حجر، آگے فرماتے ہیں، اتفق الشراح، اس حدیث کے شراح کا اتفاق ہے، جن نے اس حدیث کی شرح کی ہے، جن علماء نے، قول من خالفهم پہ، ان المراد علو علیہم بالغلبہ، کہ ان پر غالب ہیں، اپنے مخالفوں پر غالب رہتے ہیں ہمیشہ. آئیے دیکھتے ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، متفق علیہ حدیث ہے نا، صحیح بخاری کی روایت کی شرح میں ابن حجر عسقلانی کا قول میں بیان کیا ہے، اور یہ امام مسلم کی روایت ہے، ان میں امام نووی رحمۃ اللہ کا قول ذرا غور سے سنیں. فرماتے ہیں، قال القاضی عیاض، قاضی عیاض فرماتے ہیں، انما اراد احمد، امام احمد بن حنبل الجبیہ فرمایا کہ اہل حدیث ہیں، ان سے مراد کون ہے؟ انما اراد احمد اہل السنت والجماعہ، یعنی سارے اہل سنت والجماعہ ہیں، ومن یعتقد مذہب اہل الحدیث، اور وہ لوگ جو اہل حدیث کے مذہب پر قائم ہیں، اہل حدیث کے عقیدے پر قائم ہیں. من یعتقد مذہب اہل حدیث، جو مذہب اہل حدیث کے عقیدے پر قائم ہیں. ثم قال، آگے فرماتے ہیں، قلت، امام نووی فرماتے ہیں آگے، قلت ويحتمل ان هذه الطائفه، یہ جو گروہ ہے اس کا یہ بھی احتمال ہے، مفرقہ بین انواع المؤمنین، کہ بہت سارے مومنوں میں مختلف گروہ ہیں اور سارے کے سارے طائفہ منصورہ ہیں، ان میں سے منہم شجعان مقاتلون، ان میں سے بعض بہادر ہیں جو قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں. ومنهم فقهاء، بعضهم فقيه، ومنهم محدثون، بعض محدث، ومنهم زهاد، بعض زاهد، وأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر، أمر بالمعروف ونهون عن المنكر كرني عليه، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، اور ان کے لو کوئی بھی خیر عمل کرنے والے ہو سکتے ہیں. ولا يلزم ان يكون مجتمعين، یہ بھی لازمی کو ایک جگہ پر سارے اکٹھے مجتمع ہوں. بل قد يكون متفرقين في اقطار الارض، وہ زمین کے کسی کونے میں بھی متفرق ہو سکتے ہیں، الگ الگ ہو سکتے ہیں ان خوبیوں کے ساتھ. لیکن یاد رکھیں، ان کے بعد جہاں تک ختم ہے، ایک چیز یاد رکھیں، ولكنهم سارے کے سارے جو ہیں على اعتقاد اہل الحديث، مجھے ایک چیز نمایاں کیا ہے، ایک چیز کیا ان کو اکٹھا کرتی ہے، ان کا عقیدہ، ان کا منہج ایک ہی ہے، اور وہ ہے سلف کا منہج، اہل حدیث کا منہج. یہ طائفہ منصورہ ہے. تو اس حدیث کے متعلق تو علماء کے یہ اقوال ہیں، اور یہ حدیث جو ہے اس گروہ پر کبھی فٹ نہیں آتی جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں. وجہ نمبر ایک، جس کو آپ جہاد آج کہہ رہے ہیں یہ صرف جہاد کا دعویٰ ہے، حقیقتاً جہاد نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جہاد کی شروط مکمل نہیں ہیں. جہاد عبادت ہے، اور عبادت بغیر شروط کے کبھی بھی صحیح نہیں ہوتی. نماز عبادت ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. کوئی شخص اگر بغیر وضو کے نماز پڑھو کہے میں نمازی ہوں تو وہ جھوٹا ہے، دعوے دار ہے، اس کی وہ نمازی نہیں ہے. کیوں جھوٹا ہے؟ نماز اس نے پڑھی، ہمارے سامنے پڑھ بھی رہا ہے، اس لیے کہ اس نے نماز کی شرط کو پورا نہیں کیا، وضو کی شرط کو پورا نہیں کیا، تو وہ سچا نمازی ہے، وہ جھوٹا نمازی ہے، اور جھوٹا نمازی کو نمازی نہیں کہا جاتا. جہاد بھی عبادت ہے جیسے کہ نماز عبادت ہے. جہاد کی بھی شروط ہیں جیسے کہ نماز کی شروط ہیں. اگر نماز بغیر شروط کے صحیح نہیں ہوتی تو جہاد بھی بغیر شروط کے صحیح نہیں ہوتا. جو لوگ جہاد کا دعویٰ آج کر رہے ہیں وہ بغیر شرطوں کو جہاد کر رہے ہیں. بہت ساری شرطیں اس میں مسنگ ہیں. اس نمازی کی تو ایک شرط کم تھی، اس کی نماز نہیں. جو جہاد کا دعویٰ کرتے ہیں بہت ساری شرطیں ان میں سے مسنگ ہیں، وہ خود بھی جانتے ہیں، پھر بھی وہ اس پر قائم. ان کی مثال اسی نمازی کی ہے جو بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہے. تو اس نمازی کی نماز نہیں، اور اس مجاہد کا جہاد نہیں. مثالیں بہت، مثال کے طور پہ ایک نعرہ ہے، وطن یا کفن. سنا ہے پہلے نعرہ؟ مشہور نعرہ ہے، جہاد کشمیر میں دیواروں پر لکھا ہوا ہے، وطن یا کفن. یہ جو لڑائی کس کے لیے ہو رہی ہے؟ وطن کے لیے، مٹی کے لیے ہو رہی ہے. اور جہاد کس لیے ہوتا ہے؟ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے. آپ کوئی بھی آیت دیکھیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو کاروائی ہوتی ہے اللہ کے لیے ہوتی ہے، صرف اللہ کے لیے، وہ جہاد ہوتا ہے. جو زمین کے لیے ہوتا ہے وہ جہاد نہیں ہوتا. طاقت اور قدرت ایک شرط ہے، بغیر طاقت کے جہاد کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارا جہاد دفع ہے، اور جا کے انڈیا میں جا کے بم بلاسٹ کر دیتے ہیں، یا خود کچھ حملے کر دیتے ہیں. خودکشی خود حرام ہے شرعاً، تو خودکشی کرنا جو حرام ہے وہ جہاد کیسے بن سکتی ہے؟ تو بہت ساری اس میں کمیاں ہیں. جہاد کا دوسرا مقصد ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہے، دوسرا ہے مسلمانوں کی جان، عزت اور مال کی حفاظت. آج یہی لوگ جو جہاد کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہی بم بلاسٹ کرتے ہیں، مسلمان مر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں. یہ کون سا جہاد ہے میرے بھائی؟ جہاد تو اس لیے مشروع ہوا ہے، یہی مقصد تھا کہ مسلمانوں کی جان اور عزت محفوظ ہو. آپ لوگوں کی کاروائی تو آپ خود مسلمانوں کو جان لے رہے ہو. وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم نہیں مارتے تو کافر ان لوگوں کو مار دیتا. تو مرنا تو ویسے تھا، تو بھی تمہارے ہاتھ سے مرنا یا کافر کے ہاتھ سے مرنا دونوں برابر ہیں کیا؟ یہ کون سی حکمت عملی ہے میرے بھائی؟ اس لیے یاد رکھیں، الطائف المنصورہ ظاہر ہے اور تم لوگ غاروں میں چھپے ہوئے ہو. دیکھ امتیازی فرق دیکھیں، غالب ہیں تم لوگ آج تک مغلوب ہو، ہمیشہ غالب رہیں گے. اور تمہیں 70 سال ہو گئے ہیں، 70 سال سے آپ لوگ جہاد کا نعرہ لگا رہے ہو، آج تک کیا ملا ہے؟ سب سے لمبا جہاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 40 دن کا تھا. اس سے زیادہ کوئی جہاد آپ کو تاریخ میں ملے گا نہیں. ہمارے کون سا جہاد ہے جس کا فیصلہ 70 سال سے آج تک نہیں ہو رہا؟ پہلے ایک ملک کی پریشانی تھی، ایک ملک کو آزاد کرتے کرتے دوسرا ملک چلا گیا، دونوں کو آزاد کرتے کرتے 4 ملک چلے گئے، اب چاروں کو آزاد کرتے کرتے اور کتنی گوائیں گے میرے بھائیوں؟ یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ جہاد کرنا ہے اسی طریقے سے کریں جس طریقے سے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ کرام سلف صالحین نے کیا. جہاد کی شرطیں پوری ہیں, جہاد کرو. جہاد کی شرطیں نہیں مکمل ہوئی تو رک جاؤ. دوسری تیسری بات اس معاملے میں, آج دشمن کا غلبہ ہے, ہمارے زمینوں پر قابض ہیں, ہمارے اساسوں پر قابض ہیں, ہماری آزادی پر قابض ہیں, ہم ان کے غلام بنے ہوئے ہیں, ہم ذلیل اور خوار ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم اس کی بنیادی وجہ کو اس بنیادی وجہ کو جان لیں اور اس مرض کو پہچان لیں اور تشخیص کرنے کے بعد اس کا علاج کریں تو اللہ کی قسم یہ سارے مسائل درست ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد وہاں سے آئے جہاں پر آپ کو گمان بھی نہیں ہے. کافر کی یہ طاقت, یہ دشمن کی طاقت جو ہمیں نظر آ رہی ہے, ایٹمی طاقت ہے, مختلف پاورفل ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہے, اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں کوئی کام نہیں آئے گی. آج ہمارے اپنی گریبان میں جا کے مصیبت کہاں پہ ہے؟ کیا دشمن کافر کا غلبہ ہے اس لیے ہم ذلیل ہیں؟ کیا ہم متفرق ہیں اس لیے ہم ذلیل ہیں؟ کیا ہمارے حکمران بکے ہوئے اس لیے ہم ذلیل ہیں؟ یہ سارے کے سارے وجوہات ہیں, لیکن بعد میں یہ سمپٹمز ہیں بیماری کے. ایک شخص کو ملیریا کی بیماری لگی ہوئی ہے, اسے بخار بھی ہے, اس کے سر میں درد بھی ہے, اس کا جسم بھی ٹوٹ رہا ہے, وہ کام بھی رہا ہے. اگر آپ اس کے بخار جسم درد کی دوائی دیتے رہیں گے اور اس کی اصل تشخیص کر کے اس کے ملیریا کو ڈائگنوز تشخیص کرنے کے بعد ملیریا کا علاج نہیں دیں گے اینٹی ملیریل, تو اس شخص کی بیماری بڑھتی جائے گی, دماغ پر اثر ہوگا اور دماغ کے اثر کے بعد وہ بندہ دنیا سے چلا جائے گا. آج امت میں یہ جتنی بھی آپ سن رہے ہیں کہ مسلمان متحد ہو جائیں, اپنے مسائل معاملے جو غلطیاں ہیں جو جھگڑے بعد میں دیکھیں گے, ہم مسلمان ہیں, ہم صرف کلمے پر متحد ہو جاتے ہیں, باقی جو ہمارے اختلاف ہیں, ثانوی اختلاف ہیں, فروع اختلاف ہیں, یہ بعد کے مسائل ہیں. ہم جس پر ہمارا اتفاق اس پر جمع ہو جاتے ہیں, جس پر ہمارے اختلاف اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں, بعض میں ہم اپنے مسائل کو نمٹائیں گے. ابھی تو کافر کے خلاف ہم نکلتے ہیں. کیا ایسے اتحاد, ایسے جمع ہونا اللہ تعالیٰ کو منظور ہے؟ دل دور ہیں اور جسم متحد ہو جائیں, اللہ تعالیٰ ایسے گروہ کو کامیاب کرے گا. یہ نشانی ہے یہودیوں کی, المغضوب علیہم کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحسبہم جميعا وقلوبہم شتى, آپ ان کو دیکھو گے تم یہی نظر آ گئے سارے ایک ہیں, حقیقت ان کے دل سب کے دور ہیں. ہمیں جو راستہ دکھایا گیا ہے سبیل المؤمنین کا راستہ ہے, جس میں دل متحد ہو جاتے ہیں. پہلے دل جڑیں گے پھر یہ جسم بھی جڑیں گے, تب اللہ تعالیٰ کامیابی بھی دے گا. جب دل کے اندر بغض اور نفرت بھری ہوئی ہے اور بنیادی عقائد میں ہمارا اختلاف ہے, اس کو برقرار رکھنے کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ رافضی ہمارے صف میں کھڑا ہو جائے, بریلوی بھی کھڑا ہو جائے, دیوبندی بھی کھڑا ہو جائے, سارے دنیا کے لوگ کھڑے ہو جائیں, جیسے بھی ان کے عقائد ہیں, جیسے بھی ان کے بدکاریاں موجود ہیں, سارے کھڑے ہو جائیں اور ہم کافر کا سامنا کریں. اللہ تعالیٰ ایسے گروہ کو کامیاب عطا فرمائے گا. جس کا علی مشکل کشا ہے, جس کا غوث حاجت روا ہے, جس گروہ میں ایسے لوگ شامل ہیں جو سلف صالحین کے سرداروں کو گالیاں دیتے ہیں, کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے گا. یہ کون سا نعرہ ہے؟ لوگوں کو کیوں دھوکے میں رکھتے ہو؟ حکمران ہمارے ٹھیک ہیں, غلط ہیں, ان کے اندر غلطیں موجود ہیں, لیکن وہ کہاں سے نکلے ہیں؟ آسمان سے ٹپکے یا زمین سے نکلے ہیں؟ وہ ہمارے اندر میں سے نکلے, ہمارے معاشرے میں. میں جھوٹ بولتا ہوں, آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ جھوٹ بولتے ہیں, حکمران بھی جھوٹ بولتا ہے. میں ظلم کرتا ہوں, آپ ظلم کرتے ہیں, آپ ظلم کرتے ہیں, حکمران بھی ظلم کرتا ہے. میں جانتا ہوں کہ ہمارا ظلم اس کے ظلم زمین اسمان کا فرق ہے, لیکن اسی معاشرے سے نکلا ہے. میں ٹھیک ہوں گا, آپ ٹھیک ہوں گے, آپ ٹھیک ہوں گے, وہ بھی ٹھیک ہوگا. اللہ تعالیٰ کا یہ انصاف ہے, جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حکمران ہیں. تو میرے بھائیو, سب سے پہلے تشخیص, ڈائگنوسس, ملیریا کا مریض ہے, تشخیص کرو. ایک بلڈ ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے اس کو ملیریا ہے, ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کو صحیح دوائی دے دو, یہ مریض ٹھیک ہو جائے گا. یہ سارے کے سارے سمپٹمز ہیں. مسلمانوں کو تفرقہ ہے, یہ بنیادی وجہ. تفرقہ کیوں ہوا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ ظالم حکمران کیوں سر پہ بیٹھا؟ کافر کا غلبہ کیوں ہے؟ یہ سارے کے سارے سمپٹمز ہیں. اصل بنیاد کیا ہے؟ اصل میں ہوں, آپ ہیں, اور آپ ہیں, اور آپ ہیں. ہم خود مسلمان ہیں. جتنی بھی آج مصیبتیں امت پر ہیں اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. یہ جتنی بھی مصیبتیں ہیں یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں. وما اصابکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی مصیبتوں میں آج نظر آ رہی ہیں, جو تم پر نازل کی جا رہی ہیں, ہر طرف سے تم گھر چکے مصیبتوں میں, فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, یہ تمہاری اپنی کمائی ہے, ہاتھوں کی کمائی, اپنے اعمال اور کردار ہے, اور اللہ تعالیٰ بہت کچھ معاف بھی کر دیتا ہے. یہ بہت کچھ اللہ تعالیٰ معاف کیا ہوا میرے بھائی. آج ہماری یہ حالت ہے, آج ہم ذلیل کو بھی ذلیل ہیں. یہود کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, ان کے اوپر لکھ دیا گیا ہے کہ وہ ذلیل ہیں, وہ فقیر ہیں, محتاج ہیں. لیکن آج ہم ان کے محتاج ہیں, آج وہ ہمارے سروں پہ بیٹھے ہیں. آج ہم ذلیلوں کے ذلیل کیوں ہیں؟ ایک ہی وجہ ہے, بنیادی وجہ. آج اس وجہ کو اس امت سے نکال دو, اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن یہ جتنی آسان ہے کہنا, اتنی کرم مصیبت ہے, مشکل ہے امت کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النور آیت نمبر 55 میں, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لهم دینہم الذی ارتضى لهم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ان مومنوں کے ساتھ جنہوں نے عمل صالح بھی کیے, ان کو یہ تین انعامات سے نوازے گئے. تین انعامات, بڑے احسان, بڑے انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے گا. نمبر ایک, ان کو خلافت عطا فرمائے گا جیسا کہ ان کو پہلے کو اللہ تعالیٰ خلافت عطا فرمائے. نمبر دو, اس دین اور شریعت کا نفاذ ہوگا جس دین پر اللہ تعالیٰ راضی ہے, لوگوں کا خود ساختہ دین نہیں, جس دین پر اللہ تعالیٰ راضی ہے, جو مکمل دین ہے, اللہ تعالیٰ اس دین کا نفاذ بھی اس زمین پر قائم کرے گا. اور تمہارے خوف اور حراس کی حالت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا, امن و امان کی حالت پھر سے اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا. یہ تین انعامات ہیں. آج امت کو چیز کی ضرورت ہے. آج نعرے دیکھے مختلف گروہوں کے, کیا نعرے ہیں؟ خلافت کا نعرہ ہے, اقامت دین کا نعرہ ہے, اور امن و امان کے پیچھے سب بھاگ رہے ہیں. اسی امن و امان کو پانے کے لیے اپنے امن کھو بیٹھے ہیں. شرط ایک ہے, تین انعامات, ایک شرط ہے, یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, صرف میری عبادت کریں, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. آج امت میں سے شرک کو مٹا دو, اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں, خلافت بھی آئے گی اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے نفاذ بھی ہوگا اور امن و امان بھی ہوگا. جب تک شرک اس امت میں قائم ہے تب تک یہ افراتفری اور مصیبتیں نازل ہوتی رہیں گی, یہ ذلت بھی ہوگی. نہ تو خلافت مل سکتی ہے, نہ اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے دین کا نفاذ ہوگا جیسے کہ ہونا چاہیے, اور نہ ہی امن و امان ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں تو نہیں ہے, یہ واحد ملک جہاں پر قبر پرستی نہیں ہے, لیکن باطل عقائد کے لوگ آج بھی یہاں پر موجود ہیں, شرکیہ عقائد والے یہاں پر بھی موجود ہیں, لیکن ان کو ضرورت نہیں کوئی قبر بنائے, مزار بنائے. اگر ان کو اجازت دی جائے تو یہاں پر بھی مزارات بن جائے. میرے بھائی, بات دل کے عقیدے کی ہے. آج مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ بڑے خطرناک معاملے, عقیدے کے معاملے, یہ دل کا معاملہ, دل کے معاملے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ایک شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ علی مشکل کشا ہے, وہ علی سے مانگتا نہیں ہے, وہ مشرک ہے. اگر مزار بھی نہیں ہے, وہ قبر کے جاتا بھی نہیں, اس کا عقیدہ ہے کہ علی مشکل کشا ہے, بس اس عقیدے سے وہ مشرک ہے. اور ہمارے گھروں کے اندر تعویذ کی بات کروں, جادو کی بات کروں, کس چیز کی بات کروں میں, ہمیں باتیں چھوٹی نظر آتی ہیں. اللہ کی قسم بہت بڑی باتیں ہیں, بہت بھیانک باتیں ہیں, بڑی مصیبتیں ہیں. آج جو جہاد کی بات کرتے ہیں, اگر وہ 10% محنت بھی جو وہ کر رہے ہیں اس جہاد کے نام پر, جو وہ کرنا چاہتے ہیں زمین کو آزاد کرنے کے لیے, مٹی کے لیے جو لوگ یہ محنت کر رہے ہیں, اگر اس میں سے 10% محنت بھی اس شرک کو مٹانے کے لیے کر دیں, تو اللہ قسم امت کی یہ حالت نہیں ہوگی جو آپ کو نظر آ رہی ہے. تو بنیاد ہے یہاں سے علم حاصل کرو, اور جب علم حاصل کریں گے تو علم کنو جب آپ کے سینے میں جگہ لے گا تو آپ پھر یہ عام انسان نہیں ہوں گے, آپ مومن بن جائیں گے. اور مومنوں کا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو نصرت عطا فرمائے گا. غلبہ مومنوں کے لیے, متقین لوگوں کے لیے ہے. سید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, میں اس بات پہ ختم کرتا ہوں بات کو, سید سعد بن ابی وقاص کو جب خط لکھا تھا جب ایران میں فارسیوں کے خلاف جہاد کر رہے تھے مسلمان, تو اس وقت بڑی پیاری نصیحتیں کی تھی. ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی, یاد رکھو کہ تم جن کے خلاف جنگ کر رہے ہو, تم میں ان کے بیچ میں ایک امتیازی فرق ہے, ایک فرق ہے کہ تم مومن ہو, وہ کافر ہے. اگر تم لوگ بھی گناہ کرتے رہو گے یا گناہ کرو گے تو پھر تم دونوں برابر ہو جاؤ گے, اور اگر تم برابر ہو جاؤ گے تو پھر طاقت کی بنیاد پر وہ تم سے زیادہ طاقتور ہیں, پھر تم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو تمہارا غلبہ ہے ایمان کی وجہ سے, تو اللہ کی نافرمانی، اللہ کے راستے پر نکلتے ہوئے کبھی نہ کرنا. اور آخر تک بہت لمبا خط ہے بڑا پیار، اس میں سے ایک بات میں نے بیان کی ہے. آج جو لوگ جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں، کتنی ان کے اندر کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. مسلمانوں کو قتل عام کرنا، یہ سب سے بڑی نافرمانی ہے. خودکشی کرنا، یہ بھی نافرمانی ہے. زمین کے لیے جھگڑنا، بعض لوگ کہتے ہیں میں خیالی باتیں کر رہا ہوں، اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں، ریکارڈنگ موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں. یوسف قرضاوی آج بھی یہ شخص جہاد کا نعرہ، اخوان مسلمین کا یہ بھی نعرہ لگاتا ہے. 30 سال کے بعد اب اس نے مصر میں قدم رکھا ہے، وہ لوگوں کو اکسا رہا ہے. یہ شخص کہتے ہیں ہمارا یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کے خلاف جو معاملہ ہے وہ صرف زمین کی بنیاد پر ہے، دینی جھگڑا نہیں ہمارا. یہ ہمارے سب بھائی ہیں، کرسچن بھی ہمارا بھائی ہے، ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہم بھی مومن ہیں وہ بھی مومن ہیں. ہمارا جھگڑا زمین کے لیے، ہمارے زمین کو چھوڑ دیا، ہمارے بھائی ہیں. خالد مشعل جب پرائم منسٹر بنا تھا، اس نے سب سے پہلے جو کام کیا، جب ایران میں گیا تو خمینی کی قبر پہ جا کے اس نے پھول چڑھایا، اس نے کہا یہ میرا روحانی باپ ہے. روحانی باپ خمینی، یہ مجاہدین ہیں جن کا روحانی باپ خمینی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں. طالبان نے 4 سال حکومت کی افغانستان میں، مزار شریف آج بھی مزار شریف ہے، قبروں کا وہاں پہ پوجا ہو رہی ہے، قبروں کی عبادت ہو رہی ہے. 2 بت تھے بڑھا کے، وہ تو ملا عمر نے ڈھا دیے، توڑ دیے، اور 1% بھی افغانستان میں بڈھسٹ نہیں ہے، اور 80% سے زیادہ لوگ قبر پرست ہیں. 4 سال حکومت میں مزار شریف میں 1 قبر نہیں توڑی. اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا یہ جہاد ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈریں. اور یہ نعرہ زمین کا جو ہے، میں نے شروع میں کہا تھا کشمیر میں آپ جا کے دیکھیں ان کو نعرہ کیا ہے، کشمیر بنے گا پاکستان، ایک نعرہ. دوسرا نعرہ کیا ہے؟ وطن یا کفن. میرے بھائی جب زمین دین سے ٹکرا جاتی ہے تو پھر زمین کو قربان کر دیا جاتا ہے، دین کو، دین پر قائم رہا جاتا ہے. وہ میرا ایمان ہے اگر اس کرۂ ارض پر کوئی پاک زمین ہے، سب سے افضل زمین ہے، تو مکہ مکرمہ ہے، مکہ معظمہ ہے. جب دین زمین سے ٹکرا گیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا ہے، جان قربان کرنے کا حکم نہیں دیا کہ جان دے دو زمین کو بچاؤ. بعض لوگ کہتے ہیں تب تو جہاد فرض ہی نہیں ہوا تھا. میرے بھائی جہاد جب فرض ہوا ہے اس کے بعد بھی آپ دیکھیے کئی ایسے معاملات ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہے، طاقت کے ہوتے ہوئے بھی. صلح حدیبیہ کے معاملے میں دیکھ لیں آپ، صلح حدیبیہ ہوا ہے کب؟ 6 ہجری میں. جنگ بدر کامیابی، جنگ احد میں ناکامی کے بعد آخر میں پھر کامیابی، جنگ احزاب میں کامیابی، بنی قریظہ میں کامیابی، اور یہ سارے وقت گزر چکا ہے. سن 6 ہجری میں 1400 صحابہ کرام کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف جاتے ہیں عمرے کے لیے، احرام کی حالت میں، اور قربانی کا جانور ہاتھ میں ہے. کافر بدکاروں نے، ظالموں نے روک دیا، عمرہ نہیں کرنے دیں گے. لمبا قصہ ہے، الغرض معاہدہ ہوتا ہے، اس معاہدے کی شرطیں اتنی کٹھن ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. ان میں سے ایک شرط یہ ہے اگر تم میں سے کوئی شخص مسلمان سے مرتد ہو جاتا، کافر ہو جاتا ہے، ہمارے پاس آ جاتا، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. اگر ہم میں سے کافر میں سے کوئی شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائے، تمہارے پاس آنا چاہے، تو ہم آنے نہیں دیں گے اسے. کتنی مشکل شرط ہے. واہرن اس میں کمزوری اور ذلت نظر تو آتی نا کہیں نہ کہیں پہ، حقیقتاً کچھ اور ہے. سر عمر بن خطاب پریشان، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم گھر سے کیوں نکلے عمرے کے لیے؟ اگر ہم ابھی جہاد کرتے ہیں تو پھر جنت ہے، مرتے ہیں تو جنت ہے نا، تو پھر آپ ہمیں کیوں روک رہے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کانٹریکٹ پہ سائن کیا، اس معاہدے پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سید عمر کو جواب میں، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ میری نصرت کرے گا. اس کانٹریکٹ سائن کرنے کے بعد بھی جاتے سے ابوبکر صدیق کے پاس کہتے ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں، آپ ذرا سمجھائیں، نظر ثانی کر لیں، یہ کیسا معاہدہ ہو رہا ہے؟ سید ابوبکر فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور جو کریں ٹھیک کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی نصرت کریں گے. اور اسی وقت ابھی کانٹریکٹ سائن ہو رہا تھا, ایک شخص آتا ہے, اس کے ہاتھ بندے ابو جندل ابو بصیر, اور وہ کہتا ہے وہ یعنی ہتھکڑی قید توڑ کے آیا ہے, وہ بندھا ہوا ہے, اور آ کے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی مشکل سے نکلوں, یہ مجھے بہت عذاب دے رہے تھے, مجھے اپنے ساتھ لے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ کانٹریکٹ ہو رہا تھا سہیل بن عمر کے ساتھ, کہ اگر اس کا بیٹا تھا کہ عزیز حلی, یہ ایک شخص کی میں گزارش کر رہا ہوں, صرف اس کی اجازت چاہ رہا ہوں, یہ بیچارے اتنے محنت کر کے آئے, اسے میرے حوالے کر دو, باقی آئیں گے اس کو نہیں لیں گے ہم. سہیل بن عمر نے کہا نہیں, بات تو ہو چکی ہے, اصل فرض لکھا تو نہیں, کہتے نہیں زبان تو ہو چکی ہے نا, یہ نہیں آئے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے تھپڑ مارے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے دیکھ رہے ہیں, صحابہ کرام اپنے گھٹنوں کے بل گر گئے, سے بخاری کی روایت ہے, گر پڑے زمین پہ, یہ کیا ہو رہا ہے. اس کو مارتے ہوئے پیٹتے وہاں سے لے گئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس وعدے پر قائم رہے. یہ وعدہ جو تھا صلح الحدیبیہ, اسے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جانتے کس نام سے ذکر کیا ہے, فتح مبین. انا فتحنا لك فتحا مبینا, فتح مکہ بعد میں ہوا ہے, فتح مکہ کے جو پہلا سٹیپ تھا وہ صلح الحدیبیہ تھا. اور اس صلح میں کتنے فائدے امت کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے, میرے پاس وقت نہیں ہے میں بیان کروں, میں کافی وقت ہو گیا ہے, لیکن کہتے سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. میرے بھائی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ جہاد سے پہلے تھا, زمین جہاں پہ ٹکرا جائے دین سے تو زمین کو قربان کیا جاتا ہے, دین کو قربان نہیں کر سکتے کسی صورت میں. اور جہاد جہاں پر طاقت ہے باقی شرطیں پوری ہیں تو جہاد کیا جاتا ہے, جہاں پر طاقت نہ ہو کمزوری ہو تو جہاد سے رکا جاتا ہے, کیونکہ کمزوری میں اگر آپ کوئی کاروائی کرتے ہیں تو سوائے کمزوری کے اور تکلیف کے اور ذلت کے اور کچھ نہیں ملنے والا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.